السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الأنعام آية نمبر 84. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ آج اتنے دنوں بعد ہم پھر یہاں ملے ہیں قرآن ہی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں ملے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولے، ہمیں شرح صدر عطا کرے، اور قرآن کی آیتیں، اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خاص آسانی کرے، آمین. الحمدللہ، اتنے دن بھی ہم چھٹی پر تھے تو بھی قرآن ہی ہمارا ساتھی تھا، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کا مہینہ خاص قرآن کا مہینہ ہے. اور قرآن ایسا سمجھے کہ زندگی ہے، جیسے ہماری سانس ہمارے لیے ضروری ہے یا زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ہمیں ضروری ہے، اسی طرح سے روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے اور ایون اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا پڑھانا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی کتاب ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے ہم قرب حاصل کریں، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزاریں، عبادت کیسے کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے، ہمارے کون سے اعمال ہیں جو اوپر چڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور قبول ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا واقعی میں بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں عطا کی، اور اس کتاب کو نازل کر کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک راستہ بتا دیا کہ تمہیں کس راستے پر چلنا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنا سکھایا اور کیسے اپنی دنیا اور آخرت کامیاب بنانی ہے. وہ تمام تعلیمات ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کچھ دیر نکالیں اپنی مصروف زندگی میں سے، جبکہ دیکھا جائے تو پوری زندگی ہماری اس کتاب کو سمجھنے ہی میں لگنا چاہیے. لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یا امت مسلمہ بھی جو بنی اسرائیل کی طرح غفلت کا شکار ہو چکی ہے، اس کے پاس یعنی امت مسلمہ کے پاس آج اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، نہ پڑھنے کا، نہ پڑھانے کا، نہ سمجھنے کا، نہ سمجھانے کا، بلکہ اس کتاب کو نعوذ باللہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے اور ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سمجھنے کی کیا ضرورت. ہاں، اس کتاب کو جن اور بھوتوں کو بھگانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے ضرور، یا اس کتاب کو سینے سے لگانا، آنکھوں سے لگانا سینے سے لگانا اور چومنا، بس یہی اس کا مقصد بنا لیا گیا ہے. حالانکہ یہ کتاب تو آئی تھی کہ ہمیں دنیا کا پیشور امام بنائے، ہمیں خیر امت کہا گیا تھا تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کو لیڈ کر سکیں، ان کو گائیڈ کر سکیں. لیکن جب ہم نے اپنا فرض منصبی بھلا دیا تو آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کامیابی کے راستے پر چلے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرخرو ہو، تو اسے پھر اس کتاب سے جڑنا ہوگا. اس کتاب کے ذریعے سے ہی امت مسلمہ کو اپنا کھویا ہوا مقام واپس مل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس کتاب کے ذریعے سے امت مسلمہ کو وہی عزت اور سربلندی دینا چاہتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا یہ حصہ قبول کرے، آمین. اب آئیے آتے ہیں آج کی آیتوں کی طرف. آیت نمبر 84 سے دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووہبنا له اسحاق ویعقوب کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وہارون وکذلک نجزی المحسنین. ووہبنا، اور عطا کیے ہم نے، لہو اس کو، اسحاق و یعقوب اور یعقوب، کلن ہدینا، سب کو ہدایت دی ہم نے، و نوح ہدینا، اور ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی، من قبل اس سے پہلے، و من ذریتہ ہی اور اس کی اولاد میں سے بھی، داؤد، سلیمان و ایوب، داؤد اور سلیمان اور ایوب، و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجیے. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دے چکے تھے، اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے پھر، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں اکثر انہیں کی مثال دی گئی ہے. دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے جو تین بڑے مذاہب تھے وہ سب کے سب مانتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر جو احسانات کیے اس کی وجہ کیا تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی بڑھاپے میں، اور اولاد بھی ایسی کہ جو خود انبیاء میں سے تھے، وہ لوگ بھی نبی تھے الحمدللہ، اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد، اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد، پھر ان کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، اور پھر آگے ان کی تمام ڈسینڈنٹ دیکھا جائے تو نبی تھے. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے تھے اس کی وجہ کیا جاتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش کو پورا کیا، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لینا چاہا، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں بالکل کھرے اترتے گئے. دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ذریت کو، ان کی اولاد کو، آگے آنے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فضیلت سے نوازا. تو بعض وقت والدین کی قربانیاں یا والدین کی فرما برداری اولاد کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو اسحاق دیا، یعقوب عطا کیے، اور سب کو سیدھی راہ دکھائی. سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اولاد کا نیک ہونا، اولاد کا فرما بردار ہونا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی اور والدین کا فرما بردار بھی، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اصل میں. تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دے کر چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اولاد کو بھی ہدایت دی. اور یہ ہدایت سے مراد ہدینا، ہدایت سے مراد نیکی، فرما برداری، یہ تمام چیزیں تو اس میں آئے گی ہی آئے گی، نیک کام کرنے کی ہدایت. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ہدینا سے مراد ان کو نبوت کے لیے چننا، ان کو اپنا نبی بنانا، یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ بتایا، ان کو ہدایت دی کہ وہ دوسروں کے لیے ہادی بن سکیں، یعنی ایسی ان کو ہدایت دی، ان کو اس طرح سے ایسے مقام کے لیے چنا کہ وہ دوسروں کو ہدایت دینے والے، سیدھی راہ دکھانے والے، گائیڈ کرنے والے بن گئے الحمدللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کہ ہماری اولاد نیک اور صالح بنے، ہماری اولاد نیکی کی علم بردار بنے، نیکیوں کی علم بردار بنے، نیکی کا راستہ دکھانے والے بنے، نیک راستے پر چلنے والے بنے. اور یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے جب بچے ہماری نظروں کے سامنے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں یا کوئی نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اسی کو قرۃ اعین کہا جاتا ہے اصل میں، کہ آنکھوں کی ٹھنڈک. اور عرب لوگوں میں، یعنی اس زمانے میں بھی یہ جملہ بہت مشہور تھا، کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کسی کوئی خوشخبری دینی ہوتی، کوئی مبارکباد دینی ہوتی اولاد کے تعلق سے، تو اس کو یہی دعا دی جاتی کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تمہاری اولاد، قرۃ اعین. جو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ یہ اولاد کو، ہماری ذریت کو، ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو سبحان اللہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان، فضیلت اور کرم تھا ابراہیم علیہ السلام پر، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو بھی ہدایت دی، سیدھی راہ دکھائی. اور اس سے پہلے بھی ہم نوح کو سیدھی راہ دکھا چکے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، ان کو بھی ہدایت دی. آپ سوچیں کتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں، کتنے بڑے نام ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ، ہارون. سبحان اللہ. لیکن آپ دیکھیں وجہ کیا بن رہی ہے پیچھے سے، وجہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے، والد کا نیک ہونا، والد کی دعا، والد کی نیکی، والد کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہمیشہ آگے آگے رہنا. تو والدین کو کوئی نیکی کا کام چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کا نتیجہ ضرور ان کی اولاد کے سامنے آتا ہے. جیسے ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دو یتیم بچوں کی دیوار کیوں محفوظ رکھی, سوری جو دیوار کے نیچے خزانہ تھا, کس وجہ سے؟ کیونکہ کیا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے والد کیا تھے, ابوہما صالحا, کہ وہ دونوں کے والد بہت ہی صالح انسان تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ خزانہ بھی ان کا محفوظ رکھا الحمدللہ. تو والدین اور والد, اسپیشلی والد, قرآن ہمیں والد کی نیکی زیادہ بتاتا ہے, جبکہ ہم دیکھا جائے تو والدہ کی نیکیوں کو زیادہ, یعنی والدہ کا نیک ہونا زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن دونوں کا نیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ادا کیا, جس میں سب سے بڑی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو اپنا دوست بنانا, اور اس کے بعد ان کی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پر قائم رکھنا, ان کی اولاد کو بھی بطور نبی کے چننا یعنی منتخب کرنا, اور ان کی اولاد کو بھی دوسروں کے لیے نیکی کا ذریعہ بنانا کہ وہ نیکی کی ہدایت دینے والے تھے, دوسروں کو گائیڈ کرنے والے تھے, سبحان اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑا جو کام کیا تھا کہ آپ دیکھیں وہ کس لیے نکلے تھے مہم پر, شرک کے خاتمے کے لیے, یعنی وہ شرک کا خاتمہ چاہتے تھے, وہ حنیف تھے, یکسو تھے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو دیکھا جائے تو شرک کو ختم کرنا ہی ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا مشن تھا. تو جب بھی انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں شرک کی جب بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ضرور آتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہاں جو نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام بھی دیکھا جائے تو کس چیز کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, اور کتنے سال وہ رہے. یعنی شرک کی شروعات نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو بت تھے, نیک لوگ تھے جو, انہیں کو بت بنا لیا کہ ان کی تعلیمات کو یاد رکھنے کے لیے وہ اپنے نیک لوگوں کو ہی بعد میں بت بناتے گئے اور انہیں کو پوجتے رہے, اور اسی کو ختم کرنے کے لیے پھر نوح علیہ السلام نے کوشش کی. تو سبحان اللہ کہ یہاں پر ترتیب زمانی موجود نہیں ہے, حالانکہ نوح علیہ السلام پہلے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بعد میں تھے, لیکن ذکر پہلے ابراہیم علیہ السلام کا کیا گیا اور پھر بعد میں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام میں جن کو امتن قانتا کا لقب ملا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا, پھر ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے اسی کو یہاں بتایا گیا کہ ان کے بیٹے اسحاق اور پھر ان کے بیٹے یعقوب, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا, اور آئندہ کے لیے نبوت انہی کی اولاد کے ساتھ مخصوص کر دی. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے آپ دیکھیں. تو ان کی اولاد میں سے کون تھے؟ پھر آگے چل کر داؤد علیہ السلام, پھر سلیمان علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی, حکومت بھی دی. سبحان اللہ, انہوں نے بطور شمشیر کے شرک کے زور کو توڑا تھا سلیمان علیہ السلام نے. پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جنہوں نے حق اور باطل کی کشمکش میں صبر سے کام لیا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انا وجدناہ صابرا کا لقب خطاب دیا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. پھر یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف رسول اکرم نے بھی فرمائی, آپ 7 سال یا کتنے سال پتہ نہیں بے قصور قید میں پڑے رہے, پھر جب شاہ مصر کی طرف سے بلاوا آیا تو آپ نے قاصد سے کہا کہ پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں اتنی مدت قید میں پڑا ہوتا تو قاصد سے کچھ کہے بغیر ہی اس کے ساتھ ہو لیتا. صحیح بخاری. لیکن یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں کہ کیسے, یعنی اپنے اوپر سے الزام کو ہٹانے والے, اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حکومت عطا فرمائی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ سب سے عزت والا کون ہے, آپ نے فرمایا یوسف, جو خود بھی نبی تھے, ان کے والد بھی نبی, دادا بھی نبی, اور پردادا یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کا خطاب دیا, جن سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے, یہ بہت بڑی بات تھی, اور انہی کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کام تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا, کوئی معمولی بات نہیں تھی. اتنے سالوں کی بگڑی ہوئی قوم کو سنوارنا, بنی اسرائیل کو نیکی کی طرف لانا, یہ لوہے کے چنے چبانے کے برابر کام تھا. اور اس وقت کا بادشاہ بھی فرعون, اس سے بڑھ کر ظالم اور جابر بادشاہ کوئی نہیں تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمام کام کیے, نہیں اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے. سبحان اللہ. تو بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام مسلسل کوشش کرتے رہے اور ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی، اور کیونکہ وہ صدیوں سے بگڑے ہوئے لوگ تھے بنی اسرائیل، لہٰذا ان پر ان کو بہت محنت کرنا پڑی، بہت تکلیف اٹھانا پڑی، بہت مشکلات جھیلنا پڑی دونوں بھائیوں کو. اس کے بعد زکریہ علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ، جیسے کہ اگلی آیت میں ہیں، آیت نمبر 85 اور 86. بسم اللہ. وزکریہ ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین. سبحان اللہ. اور زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی، یہ سب لوگ صالح تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی تھی. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب صالح لوگ تھے، اپنے اپنے وقت میں تمام اقوام عالم اور افراد سے افضل تھے، اس لیے کہ انہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا اور توحید کا بول بالا کیا، اور حق کو بتانے کی خاطر بہت ساری تکلیفیں برداشت کیں، بہت ساری مصیبتیں جھیلیں، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن شرک سے لوگوں کو بچاتے رہے اور بچنے کی ترغیب دیتے رہے. دیکھا جائے تو انبیاء کا اصل مشن کیا ہوتا ہے، یا اصل کام کیا ہوتا ہے انبیاء کا، کہ وہ ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں. جو لوگ شرک اور نافرمانی میں انوالو ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو اس شرک سے، اس گڑھے سے، اس پستی سے نکالنے کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ، واقعی میں بہت ہی اہم مشن ہوتا ہے انبیاء کا، اور جو لوگ انبیاء کا مشن سنبھالتے ہیں اور انبیاء کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، وہی انبیاء کے صحیح وارث ہوتے ہیں. اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہم درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ ہمارے وارث تو علماء ہوتے ہیں جو اس علم کے ورثے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو ان کا مشن تھا انبیاء کا، اس دین کی دعوت کو آگے پھیلاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. الحمدللہ. تو کون ہوگا وہ خوش قسمت، یا کون بننا چاہے گا جو اس راستے پر آئے اور انبیاء کے کام کو سنبھالے، جتنی اس کی استطاعت ہے، اس کی استطاعت اور کوشش کے مطابق اس کو اجر ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑھا کر دینے والا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ہم اسی طرح سے محسنین کو جزا دیتے ہیں، اور یہ سب کے سب من الصالحین، صالحین میں سے تھے. اور صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پوری انسان کی پوری زندگی اس کے اخلاق، اس کے معاملات پر حاوی ہوتا ہے، یعنی اس کی ذاتی زندگی، انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی پوری زندگی پر محیط ہے کہ وہ گھر میں کیسا ہے، باہر کیسا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. تو انبیاء دی بیسٹ لوگ ہوتے ہیں، سب سے بہترین چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں پر تقریباً 18 انبیاء کا ذکر آتا ہے، اور یہ سب کے سب صالح لوگ تھے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس صالحیت کی سند ملنا کہ یہ نیک لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا. آگے دیکھیے 87. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. 87 اور 88 آیت. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ کو ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے، وجتبیناہم، اور چن لیا ہم نے انہیں، وہدیناہم، اور ہدایت دی ہم نے انہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ ہے ہدایت اللہ کی، ہدایت دیتا ہے اس کی جسے چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے، اور اگر شرک کرتے وہ لوگ تو برباد ہو جاتے ان سے جو کچھ کے تھے وہ کرتے. اور ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی. یہ ہے اللہ کی ہدایت، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اس ہدایت پر چلاتا ہے، اور اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا. دیکھیں یہاں پر وارننگ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز ہے شرک سے نجات پانا. ادروائز آپ کتنے بھی نیک ہوں، کتنے بھی صالح ہوں، کتنے بھی آپ نیکیاں کرتے چلے جائیں، لیکن شرک کر رہے ہیں تو وہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے شرک. اس لیے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے، کیونکہ آپ جس رب نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے اگر کوئی اس رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے تو یہ اس کا سب سے بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ اسی لیے سب کچھ معاف ہو سکتا ہے گناہوں میں سے، لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے شرک سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ان آیتوں میں دراصل یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے ان تمام انبیاء کو تمام دنیا کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، اور سبحان اللہ قرآن خود بتاتا ہے کہ تمام انبیاء بہت زیادہ عزت والے، عصمت والے تھے، یعنی یہ لوگ معصوم عن الخطا تھے، کیونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں جو چینجز کیے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلیاں کی، اس میں انہوں نے انبیاء کی سیرت کو بہت داغدار بنا دیا، ہر انبیاء پر کچھ نہ کچھ الزام لگایا، یا ان کے کردار کو مسخ کیا، یا ان کی کردار کشی کی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے سننے سے بھی۔ تو یہاں پر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب کے سب صالح تھے، سب کے سب نیک تھے، سب کے سب ہدایت یافتہ تھے الحمدللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 18 یعنی 18 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے پچھلی تمام آیتوں میں، اور ٹوٹل قرآن میں 27 انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سے لقمان وہ نبی نہیں تھے، تو دیکھا جائے تو 26، اور کچھ کہتے ہیں کہ ذوالکفل، ان کی نبوت کے بارے میں بھی شبہ ہے کہ وہ نبی تھے یا صرف نبی کے بھائی تھے یا نبی کے بیٹے تھے، واللہ اعلم۔ تو اس طرح سے کچھ علماء کہتے کہ 24 اور کچھ کہتے کہ 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام، ان کی عمر 1000 سال تھی تقریباً، اور یہ رسول اکرم کی بعثت سے 3000 سے 3500 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے یا وہاں آئے۔ یہی ان کا جو دریائے دجلہ اور جو فرات ہے اس کا علاقہ ان کی تبلیغ کا مرکز تھا، اور ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ 5 بتوں کو وہ لوگ پوجتے تھے، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کی پوجا کرتے تھے، بہت زیادہ ضدی اور ہٹ دھرم تھے۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی صرف اور صرف 40 آدمی یا 60 لوگ ایمان لائے تھے۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کا جو ہم جانتے ہیں سیلاب یا عذاب ان پر بھیجا، اور ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کشتی کو بناتے رہے، جب کشتی تیار ہو گئی تو آپ نے تمام ایمان والوں کو اس میں بیٹھنے کا حکم دیا، اور تمام سب جانوروں کو ایک ایک جوڑا لے کر اس میں وہ نکل گئے۔ اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر طرف سے پانی ہی پانی نکل رہا تھا اور برس رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی۔ طوفان کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آپ 350 سال زندہ رہے اور تبلیغ کرتے رہے، واللہ عالم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، آپ کی عمر 175 سال تھی، یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، ایگزیکٹ ہمیں کسی کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اور ان کا زمانہ 2000 اور 2100 قبل مسیح کے درمیان ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 2000 سال پہلے کا۔ ان کی قوم بھی بت پرست تھی اور ستارہ پرست بھی تھی، اور ان کے جو فادر تھے آزر، اس کا نام تھا، قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا جو عراق اور آس پاس کے علاقے کا بادشاہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے والد خاص طور سے اس پورے شاہی خاندان کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شاہی خاندان کے بت بنانے کے لیڈر تھے، بت تراش بھی تھے، اور وہاں پر بادشاہ کے محل میں ان کو بہت خاص اہمیت حاصل تھی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے، جو بڑے، آپ سمجھ لیں بڑے جو رشی منی ہوتے ہیں اس طرح کے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، اور اس سے پہلے لوط علیہ السلام آتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، اور لوط علیہ السلام بعض روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے۔ پھر اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، قرآن ہمیں ان کے واقعات بتاتے ہی رہتا ہے۔ ابھی ہم نے رمضان میں جو انبیاء کی سیرت کا سلسلہ شروع کیا تھا، قصص الانبیاء، تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ ایوب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام۔ پھر داؤد، یسا کا نام ہمیں ملتا ہے، یسا علیہ السلام کا، لیکن ان کی ہم کو زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے۔ پھر داؤد ہیں، سلیمان ہیں، یونس ہیں، زکریہ ہیں، یحییٰ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہود نے تمام انبیاء پر کچھ نہ کچھ الزامات لگائے اور ہر انبیاء کی سیرت کو داغدار کیا، لیکن ہم ان سب سے ان کو بری، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہی سچ ہے، اور تمام انبیاء صالحین میں سے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریف فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو اصل بات یہاں بتانا مقصود یہ ہے آیت نمبر 88 میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اگر یہ انبیاء شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، انہوں نے کتنے بھی نیکیاں کی ہوتی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان بہت ساری نیکیاں کرے لیکن اگر ایک شرک کی مسٹیک کرے، غلطی کرے یا شرک کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جب انبیاء کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ بتائیں کہ انبیاء تک کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے، لحبتا انہم مکانو یعملون، سب ضائع ہو جاتا ان کا کیا کرایا، جبکہ انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنی جدوجہد کی. تو اصل چیز کیا تھی؟ کہ ان کا شرک سے خود بھی بیزاری کا اظہار کرنا اور دوسروں کو بھی شرک سے دور رکھنا، کیونکہ شرک ایک ایسی بلا ہے یا ایک ایسی برائی ہے جو تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے. تو لہٰذا شرک سے انسان دور رہے. آیت نمبر 89، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی، اگر یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر نہیں ہیں. سبحان اللہ. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ دی ہم نے انہیں کتاب اور حکم اور نبوت، بس اگر کفر کریں ساتھ ان باتوں کے، یہ لوگ تو تحقیق مقدر کر دی ہم نے ان باتوں کے لیے، ایسی قوم کی نہیں ہے وہ ان کا انکار کرنے والی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام جو انبیاء تھے یا ان کے جو آبا اور اجداد تھے یا ان کے بھائی بہن جو بھی تھے، تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے راہ راست دکھائی، ان کو مستفید فرمایا. اور اس ہدایت میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ توحید پرست تھے اور شرک سے سخت بیزار تھے، کیونکہ شرک ایک ایسی بری بلا ہے کہ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے سب اعمال برباد ہو جاتے. تو یہ ایک بطور تنبیہ کے، وارننگ کی یہ بات بتائی گئی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انبیاء تو ہو ہی نہیں سکتے شرک کرنے والے، کیونکہ وہ تو لوگوں کو خود شرک سے دور رہنے کی دعوت دیتے ہیں، تو بھلا وہ خود کیسے شرک کر سکتے؟ تو یہ تو ناممکنات میں سے ہے. دوسروں کو بتانے کے لیے یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو چیزیں عطا کرتا ہے کہ ایک تو ہدایت اور ہدایت نامہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے ان کو نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا صحیح فہم، اس پر عمل کرنے کا طریقہ، اور زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو کتاب دی، حکم دیا، اور حکم سے مطلب فیصلہ کرنے کی قوت، اور نبوت عطا کی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو چن لینا اپنی کتاب کے لیے، حکمت کے لیے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے، یہ فیصلہ کرنے کی قوت، اور نبوت. سبحان اللہ. اور نبوت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یا لوگوں کو چن لیتا ہے جن کو اس کو نبی بنانا ہے، تو ان کے اوپر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا ہے اور ان کو ڈائریکٹ وحی کی جاتی ہے. یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اصل میں، لیکن یہ نعمت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور نہ ہی اس طرح سے وحی کا سلسلہ باقی رہا اب. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص انعامات کیے کہ ان کو صحیح قوت فیصلے کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی مختلف صورتوں میں، مختلف نزا کی صورتوں میں، مقدمات میں، یا ویسے بھی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح قوت فیصلہ عطا فرماتا ہے. اسی کو حکمت کہتے ہیں یا حکم کہا جاتا ہے، تو فیصلہ کرنے کی قوت یا صحیح فہم، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، یعنی اہل مکہ اگر ایمان نہیں لا رہے تو نہ لائیں، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے پیدا کر دیے جو ہماری نعمتوں کے قدردان ہیں، حق کو تسلیم کرنے والے ہیں، اور کسی ہدایت کی بات سے منہ نہیں موڑیں گے. ایسے ہی لوگ انبیاء کے حقیقی پیروکار ہوتے ہیں اور ان کے جانشین ہوتے ہیں. دراصل یہاں پر رسول اکرم کے جو متبعین تھے، یعنی مسلمان اور انصار کی بات کی جا رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ جو رسول اکرم کا ساتھ دینے والے بنے، آپ کی ہر بات پر لبیک کہنے والے بنے، جو ایمان میں بھی آگے تھے اور عمل صالح میں بھی آگے تھے. مکہ والے اس ہدایت سے محروم رہ گئے، وہ مدد کرنے سے محروم رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ انصار عطا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو۔ سبحان اللہ، واقعی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، اسپیشلی انبیاء کی، اور پھر جو جتنا انبیاء سے قریب ہوتے ہیں وہ آزمائش میں بھی ڈالے جاتے ہیں اور ساتھ مدد بھی دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، یا اگر کوئی انبیاء کی بات نہیں مانتا ہے، یا اگر کوئی نیکی کی بات نہیں مانتا ہے، تو وہ اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔ یہ آیت بطور دلیل ہے یہاں پر ہمارے لیے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر۔ ان کے انکار کرنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، یا ان کے ہدایت پر نہ چلنے سے، ان کے نیک کام نہ کرنے سے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، وہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سدھرے سدھرائے ہیں۔ ان کو نیکی کی بات بتائی جاتی ہے یا شرک سے ان کو روکا جاتا ہے، تو کہتے نہیں، ہم نے تو اسی پر ہمارے آبا اور اجداد کو پایا ہے، ہم اس کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ بات نہ مان کر دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، تو پڑے رہے اپنے نقصان میں، خود ہی ان کا ہی نقصان ہونے والا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، لیکن یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی۔ تو تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا، جو اس کا اساس تھی، بنیاد تھی، ایک ہی رہی، جیسے توحید پرستی، شرک سے بیزاری اور اس کے خلاف جہاد، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور آخرت پر ایمان۔ تو جو کچھ ان کا دین تھا، آج بھی وہی دین ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اسی ہدایت کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر انبیاء کی شریعت البتہ الگ الگ رہی، اس نبی کے زمانے کے حالات کے لحاظ سے، یا جن جگہوں پر وہ نبی بنائے گئے اس کے لحاظ سے۔ اور اس ان آیت سے ایک اور اہم بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو حکم کسی بھی نبی کی شریعت میں رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یا رسول نے وہ حکم بیان کرتے وقت اس پر کوئی نقیر نہ فرمائی ہو، وہ حکم امت محمدیہ کے لیے بھی واجب الاتباع ہوگا۔ قرآن میں اس کی مثال موجود ہے، جیسے کہ قصاص جو ہے، اعضاء اور جواہرے کا قصاص ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح زخموں کا بھی ویسا ہی قصاص ہوگا۔ یہ تورات کا حکم ہے، جسے قرآن نے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ لہٰذا یہ حکم امت محمدیہ کے لیے بھی ہے، یعنی قابل اتباع ہے، اور رسول اکرم نے اس حکم کے مطابق دانت کے مقدمات کا فیصلہ فرمایا۔ اور اسی طرح سے تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کو سنگسار کرنے کا حکم تھا، تو آپ کے پاس بھی ایک ایسے ہی شادی شدہ یہودی اور یہودن کا مقدمہ لایا گیا، تو آپ نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے اللہ، سب سے پہلے میں تیرے اس حکم کو زندہ کرتا ہوں جسے ان یہودیوں نے مردہ کر دیا تھا، صحیح مسلم۔ تو رجم کا حکم امت محمدیہ کے لیے بھی واجب الاتباع ہے، اور احادیث میں رسول اکرم کی زندگی سے ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں، اور پھر اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی رسالت بھی تمام اقوام عالم کے لیے، یعنی پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ قرآن بھی اسی طرح سب لوگوں کے لیے کتابی ہدایت ہے۔ اس کے بعد اب نہ کوئی نبی آنے والا، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، لہٰذا قیامت تک کے لیے یہی کتاب کا حکم قابل اتباع ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلا پھر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز تمام انبیاء کو دے کر بھیجی، اور وہ اصل چیز کیا تھی، یہ اصل دعوت کیا تھی، کہ شرک سے بیزاری، شرک سے بچانا لوگوں کو، اور خود بھی دور رہنا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکر للعالمین۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی تھی، آپ انہیں کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ اور رسالت کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سبحان اللہ، انبیاء کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ کسی کام پر اجر نہیں مانگتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تمام انبیاء کا جو کام چلتا رہا اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آپ کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آئے، کوئی نئی بات پہنچانے نہیں آئے، جو کام نوح علیہ السلام نے کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور جتنے بھی انبیاء کر چکے تھے، وہی کام کو آپ آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں، اسی سلسلے کی آپ آخری کڑی ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے آپ دنیا والوں سے، لہٰذا آپ کو بات ماننا ہوگی، اور اگر بات نہیں مانتے تو نقصان آپ ہی کا ہے۔ اور پھر انبیاء کی خاص بات یہ تھی کہ وہ کسی کام پر اجر نہیں مانگتے تھے، یعنی جب وہ اپنے مشن پر نکلے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت پر سرفراز ہوئے، تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نبوت پر سرفراز ہوئے تو لہٰذا اس کا بدلہ ہمیں تم لوگ دو، کیونکہ ہم تمہیں ہدایت دے رہے ہیں، یہ سیدھی راہ دکھا رہے ہیں تم ہمیں اجرت دو، نہیں بلکہ ہر نبی نے یہ دعوت کا کام ایسے ہی کیا، بے لوس، کوئی اجرت نہیں مانگی، اور یہی سب سے بڑی ان کی خوبصورتی تھی دعوت کی، کیونکہ لوگ اسی وجہ سے بے لوس ان کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے کہ وہ بدلے میں کوئی شکریہ کی توقع نہیں رکھتے تھے، انبیاء نہ شکریہ کی توقع رکھتے تھے نہ کسی پر احسان جتاتے تھے۔ تو ایک دین کے داعی کا سب سے بڑا کام یہی ہونا چاہیے، اس کی سیرت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں سے اجرت کی توقع نہ رکھے، اور اجرت میں ساری چیزیں آ جائیں گی کہ کسی کا شکریہ ادا کرنا، کسی کا احسان ماننا زبان سے یا اس کے رویے سے، یا پھر کچھ چیزیں دینا۔ تو داعی دین کو ہمیشہ بے لوس ہو کر کام کرنا چاہیے، کسی سے بھی، یعنی لوگوں سے، دنیا والوں سے کوئی اجرت کی توقع نہ رکھیں۔ تمام اجر کس سے مانگے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ اور ان ہوا اللہ ذکر للعالمین، سبحان اللہ، یعنی یہ قرآن تو دراصل ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو اس قرآن پر تو ہم کتنی بھی بات کریں تو کم ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ ذکر قرآن کا ایک نام ہے اصل میں، الذکر، یاد دہانی، نصیحت۔ یعنی یہ قرآن ایک بار پڑھ کر رکھ دینے والی چیز نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار بچپن میں اس کو پڑھ لیا تھا تو کوئی بھی لوگ کہیں تو کہیں کہ ہاں ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں، نہیں۔ قرآن تو بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، قرآن تو بار بار پڑھی اور سمجھی جانے والی کتاب ہے، اس کو تو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو تو روزانہ روزمرہ کے معاملات میں جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو آپ ضرور قرآن لے کر بیٹھ جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں سے حل نکلوا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ، زندہ جاوید معجزہ ہے یہ آج کی دنیا میں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا۔ اس قرآن کو یہاں ذکر کہا گیا، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کتاب، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا والوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت قبول کرے؟ تو آج کی ان تمام آیتوں سے کیا بات سیکھنے کو ملی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی نیکی، فرما برداری، ان کا اخلاص، ان کا توحید کی طرف دعوت دینا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے، یہی چیز درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے اجر سے نوازتا ہے کہ وَوَحَبْنَ لَهُ أَوْلَادًا، نیک اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اسپیشلی تمام اولادوں کی، یعنی تمام انبیاء انہی کی اولاد میں سے تھے، تو یہ شرف ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یہ عزت، یہ تکریم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور انسان کس وجہ سے درجات کی بلندی پا سکتا ہے؟ تو اپنے علم کی وجہ سے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا اسی سے وہ ان کی درجات کی بلندی ہوئی۔ اور عام بندوں کے لیے بھی اس میں یہی مثال موجود ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور صحیح طریقے سے دعوت دیتے ہیں، دلیل کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، تو یہی چیز درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نرفع درجات من نشاء، تو درجات کی بلندی کس وجہ سے ہے؟ علم کی وجہ سے۔ ایک عالم کو عامل پر کیوں فضیلت ہے، معلم کو؟ کیونکہ وہ علم کی روشنی پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے لوگوں کا امام بنا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی باقی رکھتا ہے، جو دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں، ان کے عمل وہ عملی نمونہ بن جاتے ہیں، لوگ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے پیروی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے آثار کو باقی رکھتا ہے تاکہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایسی روشنی پھیلاتا ہے، یعنی ان کے اعمال کو، ان کی نیکی کو، ان کے نور کو ایسا روشن اور منور کر دیتا ہے کہ ان کے علم کی وجہ سے لوگ پھر اس پر چلتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ نصیحت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی آخری کڑی تھے، اور انبیاء کا خاص کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے اجر یا صلہ نہیں مانگتے، یعنی اس دعوت و تبلیغ اور اسلام کی دعوت دینے کے بدلے ہم کسی مال اور تاوان کا مطالبہ نہیں کرتے۔ انبیاء کا کیا کہنا تھا کہ ہمارا اجر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، اور یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، جو تم سب لوگوں کے لیے مفید ہے، اس سے وہ نصیحت پکڑتے ہیں اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جن کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو چیز نقصان دہ ہے اس میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی پاتے ہیں. اور انبیاء کا کام ہی یہ تھا کہ کسی کو نیکی کی راہ دکھانے پر وہ کوئی اجر کے طلبگار نہیں ہوتے تھے. سبحان اللہ, یہ دین کا کام یا علم کو پھیلانا اور علم خود حاصل کرنا اور علم کو پھیلانا, دراصل یہ ایک نور بن جاتا ہے انسان کے لیے, ایک روشنی بن جاتا ہے جس پر وہ اپنے علم کے ذریعے سے چلتا ہے اور دوسروں کو بھی اس راستے پر چلاتا ہے, اور اسی سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے. تو علم کی وجہ سے, فہم کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کرتا ہے, اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور اگر انسان اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ, یعنی جو حکمت ہوتی ہے اس کو استعمال کرے, صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرے, تو یہ بھی سب درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکمت ہے ہم جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے اس کو بہت بڑی نعمت اور دولت مل گئی سمجھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت سے نوازے, صحیح علم سے نوازے, اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت عطا کرے جس کی وجہ سے ہم درجات کی بلندی پا سکیں. پھر نیکی کا کام کرنا, دراصل آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا باعث رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی اسی طرح سے نیکی پر قائم رکھتا ہے, پھر ہماری اولاد کو بھی ہدایت دیتا ہے, انہیں بھی اسی راستے پر چلاتا ہے. تو والدین کی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی, والدین کی نیکی آگے آنے والی ضروریت تک فائدہ دیتی ہے. اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے, جرم ہے. اگر ایون انبیاء بھی شرک کرتے تو وہ ان کے اعمال ضائع کر دیتا, لہٰذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انبیاء شرک کرے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے وارن کرنے کی وجہ سے کہا ہے, دوسروں کو وارن کرنے کے لیے. تو شرک انسان کی تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. تو اصل چیز کیا ہوئی پھر, کہ اولئک الذین ھدی اللہ وبی ھداہ مقتدی, کہ جو لوگ بھی اس ہدایت کی پیروی کریں گے وہی کامیاب ہوں گے اصل میں, اور ان کی اصل یعنی وہی ہدایت صحیح ہدایت ہے, وہی راستہ صحیح سیدھا راستہ ہے. تو جو بھی رسولوں کے نقش قدم پر چلے گا, رسولوں اور انبیاء کے راستے پر چلے گا, خیر کو یعنی خیر کو اپنائے گا, رسول اکرم کی پیروی کرے گا, وہی اصل ہدایت ہے. اور اسی میں سب کچھ, یعنی رسول اکرم کی پیروی میں ہی انسان کے لیے سب کچھ موجود ہے, دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی. تمام فضائل اور خصائص اس میں جمع ہو گئے ہیں, اور اس کتاب میں تمام فضائل اور خصائص جمع ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا تھا. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو کرے گا وہی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, آمین. عملی پہلو ہمیں کیا ملتے ہیں ان آیت میں؟ تو درجات کی بلندی کس میں ملتی ہے ہمیں یہ سوچنا ہے, اور وہ کیا ہے کہ شریعت کے مسائل کو جاننا, شریعت کا علم حاصل کرنا, اور اس کے بارے میں علماء سے سوالات کرنا تاکہ صحیح بات معلوم ہو, اور جو بھی مشکلات اس میں آئیں اس کا حل نکالنا, رسول اکرم کے طریقے کی پیروی کرنا, یہی چیز انسان کو درجات کی بلندی عطا کرتی ہے, یعنی علم اس کی قدر کو بڑھاتا ہے. اور ان آیات سے یہ بھی ہمیں عملی پہلو ملتے ہیں کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں, تدبر کریں, کیونکہ تدبر سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, اس سے بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں الحمدللہ. اور غور و فکر اور تدبر سے انسان کے لیے نئی نئی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. پھر ہمیں ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ وبی ھداہ مقتدی, کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے کہ تم ان کی ہدایت کی, جو لوگ ہدایت یافتہ تھے ان کی تم پیروی کرو, ان کے راستے پر چلو. تو ہمیں انبیاء کی سیرت کے بارے میں جاننا چاہیے کہ انبیاء کی سیرت کیا تھی تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں. جیسے کہ ابھی ہم نے قصص الانبیاء جو سیریز چلائی تھی رمضان میں, تو اگر ہم اس میں سنے تو ہم نے اس میں بھی خاص طور سے ذکر کیا کہ کون کون سے انبیاء کی کیا کیا خصوصیات تھیں اور ہمیں ان کی کون سی کوالٹیز کو اپنانا چاہیے. اور قابل توجہ جو بات ہے ان آیات میں جو ہمیں نظر آتی ہے کہ سب سے بڑھ کر خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور شرک سے بیزاری, اور یہی چیز انسان کو دنیا اور آخرت میں امن و امان عطا کرتی ہے, خوف سے بے پرواہ کر دیتی ہے. دوسری بات کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت کیا ہے, یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کچھ چیز عطا کی ہے تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے, وہ ہے ہدایت الی صراط مستقیم. تو جس کو سیدھے راستے کی ہدایت ملی سمجھے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے آپ کو لسٹ ملے کسی اور کی دنیا میں, جو بھی ہو مجھے اتنے نام یاد نہیں ہیں, لیکن ہمارے نزدیک صحیح دولت مند پرسن وہی ہے جس کو صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے, آمین. اور تیسری بات, جب انبیاء سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ شرک کرتے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جاتے, تو اس سے پھر دوسروں کو سبق لینا چاہیے کہ عام لوگوں کا کیا حال ہوگا. جب انبیاء کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے کہ انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا اگر انہوں نے شرک کیا, تو عام آدمی کی بات پھر آپ سوچ لیجیے کہ اس کا کیا حال ہو سکتا ہے. لہٰذا شرک کے لیے کبھی کسی کے لیے معافی نہیں ہے. لہٰذا شرک سے بچے رہیں, شرک سے دور رہیں, اور اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ لوگوں کو ان کو بھی شرک سے دور رکھنے کی کوشش کریں, جیسے کہ انبیاء کرتے رہے کہ وہ لوگوں کو یہی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, نہ معاملات میں, نہ اختیارات میں, نہ عبادات میں, کسی بھی چیز میں نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خود صراط مستقیم پر قائم رکھے مرتے دم تک, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی ذریت, نسل, ان سب کو شرک سے دور رکھے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.